الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آتین حضرات، ہم قرآن مجید کی زبان کے ماخذ کا مطالعہ کر رہے ہیں. رب کلام کے لیے چند چیزوں کا اعادہ کر لیجیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کی ایک حیثیت کی مذہبی حیثیت ہے. اس سے قطع نظر کر کے اپنے زمانے کی زبان کا بھی وہ مستند ترین اور بہترین نمونہ، یہ اس کی حیثیت، ایسی حیثیت ہے کہ جو اس کے مذہبی پس منظر سے قطع نظر کر کے عربی زبان میں ہسپتہ فرمانی جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مذہبی لوگ یا اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ کرنے والے لوگ اس کی بات مانتے ہیں، بلکہ عربی زبان کا کوئی لغت آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اس کے قواعد کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھتے ہیں، اس کی زبان کے مختلف پہلوؤں پر جو کچھ لکھا گیا اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، یہ معلوم ہوگا کہ ہر جگہ سب سے پہلے زبان کے ماہرین اس کا حوالہ دیتے ہیں اور اس پہ مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں. یعنی یہ عربی زبان کا مسئلہ ہے. ایک دور کی زبان بہترین طریقے پر منتقل ہو گئی. اس زمانے کے لوگوں نے اس زبان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا. جس طریقے سے اس میں بحث نہیں ہو سکتی کہ کسی موقع پر اردو زبان کی تحقیق میں میر کا کوئی شعر پیش کیا جائے، اس میں یہ موضوع بحث نہیں ہوتا کہ میر رندے لاؤ والی وسیع مشرب ہے، شاید اچھا ہے یا برا ہے. زبان میں اگر استعمال ہے تو پیش کیا جائے. بالکل یہی حیثیت قرآن میں. اس معاملے میں مسلمان علماء ہر شخص جانتا ہے اس حدیث کو بھی معمولی اہمیت نہیں دیتے، لیکن آپ آگے چل کے دیکھیں گے تو وہ حدیث پر یہاں زبان کے معاملے میں کلام عرب کو ترجیح دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق مذہبی جذبات سے نہیں، یہ ایک چیز کے منکر ہونے کی نوعیت ہے. تو میں نے یاد کیا تھا کہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا بیان ہے. اس سے اعتبار سے اس کی غیر معمولی دینی حیثیت ہے. ہم اس سے بہت کچھ حکمت اخذ کرتے ہیں. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفقہ سے آشنا ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. لیکن کیونکہ اس کی روایت بہت کم بلفظ ہوئی، یعنی اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اسے دوسرے لوگوں نے بالمعنی، یعنی اس کا مفہوم روایت کر، روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام نہیں کیا گیا، کہ کسی بات کو انہیں لفظوں میں ادا کیا. تو جب یہ چیز مشتبہ ہو گئی کہ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا نہیں ہے، یا یہ الفاظ اس دور کے لوگوں کے ہیں یا نہیں ہے، تو زبان کے معاملے میں پھر اس کی حیثیت بن گئی. چنانچہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جب حدیث کے معاملے میں لکھا ہے تو یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس میں کوئی چیز کی قول فیصل اور برہانے کاٹے نہیں ہوتی. قرآن مجید کے بارے میں تو اس جملے کو غور کیجیے کہ اپنے دور کی زبان کے لیے بھی ایک قول فیصل، یعنی فیصلہ کر دینے والی بات ہے، اور یہ برہانے کاٹے ہے، یعنی قطعی حجت ہے، ایسی دلیل ہے کہ جس کے بعد کسی مزید استدلال کی ضرورت ہے. یہ زبان اور ادب کے ماہرین کے نزدیک دین و مذہب سے قطع نظر عربی زبان میں ایک مسلمہ تھی. لیکن حدیث کا معاملہ ہے، اس میں ہم کیا چیز حاصل کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی بہرحال بہت سی چیزیں بالنفس روایت نہیں، بہت سی چیزوں کو بالمعنی روایت کرنے والوں نے بھی اس زبان کے قریب رکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس سے مدد ملتی، یعنی وہ سپورٹنگ لٹریچر بن جاتا ہے. کسی چیز کی ہم نے تحقیق کر لی ہے اور ہم نے قرآن کی بنیاد پر یا کلام عرب کی بنیاد پر طے کر لیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے، تو اب سپورٹ کرنے کے لیے بہت سی طرح سے بھی. یہ بات صرف میں ہی عرض کر رہا ہوں. آگے آپ دیکھیں گے کہ جو نقد ادب کے علماء ہیں یا زبان کے ماہرین ہیں وہ سب یہ جائز ہے، یعنی ہمیشہ سے ایسا ہی. اس سے یہ بات خود بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مذہبی تاثر نہیں، یہ سادہ تاریخی حقائق پر مبنی ایک رویہ یا ایک طرز عمل ہے. بہت سے لوگ میرے استاد امین احسن اسلامی کی تفسیر پڑھتے ہیں یا امیر الدین فرائی کی تحقیقات دیکھتے ہیں, تو چونکہ وہ اس ساری روایت سے واقف نہیں ہوتے تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے یہاں کلام عرب میں سے کوئی چیز تو نقل کر دی ہے لیکن کسی روایت کا حوالہ نہیں دیا, اور پھر وہ اسی بات کو اس مقدمے میں تبدیل کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث پر کلام عرب کو ترجیح دیتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل دوسری بات, یعنی ایک چیز دین ہے اور ایک چیز زبان ہے. عربی زبان میں یہ جو رویہ ہے کہ اس میں قرآن مجید سے استدلال کیا جائے گا, اس لیے نہیں کہ وہ مذہب کی کتاب ہے, اس لیے کہ وہ زبانیں کی مسترد نہیں تھی, وہ زبان کا نمونہ ہے اور بالنفس ان سے ہوا ہے, یعنی اس کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ اس دور کی زبان میں جیسے کہ وہ زبان کی رہتی ہے. ہمارے پاس یہی چیز بدل جائے ثانی یعنی قرآن کے بعد دوسرے درجے میں کلام عرب کو حاصل ہو جاتا ہے, اس لیے کہ شعر بھی بالنفس منتقل ہوتا ہے, یعنی نثر کی طرح اس میں بالمعنی روایت نہیں کی جاتی, تو اس کو بھی یہ حیثیت حاصل ہو جاتی ہے, لیکن حدیث کو یہ حیثیت نہیں ہوتی. تو میں یاد کر رہا تھا کہ یہ خالص یعنی ادبی علمی اور تاریخی رویہ ہے, اس کے پیچھے کوئی مذہبی چیز موجود نہیں, پہلے سمجھ لینا چاہیے. چنانچہ اس ترتیب کے لحاظ سے آپ دیکھیے کہ آگے کیا ہے, اس کے بعد یعنی قرآن مجید کے بعد یہ زبان حدیث نبوی اور آثار صحابہ کے ذخائر میں ملتی ہے, اس کے بعد اس زبان کا سب سے بڑا ماخذ کلام عرب ہے. یہ جو ترتیب ہے یہ محض عظمت قائم کیے گا, یعنی آگے بات ہو جائے, اس کے بعد اس زبان کا سب سے بڑا ماخذ کلام عرب ہے. یہ عمران قیس, زہیر, عمر بن کلثوم, لبید, نابغا, طرفا, انترا, عرشا اور حارث بن حریزہ جیسے شاعروں اور اس بن سائلہ جیسے خطیبوں کا کلام, یعنی یہ چند لوگ ہی نہیں ہیں, یہ بڑے بڑے لوگ, ان کے بڑے بڑے شعرا, ان کے بڑے بڑے علماء ہیں جن کا میں ذکر کر دیا. یعنی یہ کون سی زبان ہے؟ یہ زبان ان لوگوں کے کلام میں ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کلام ہمارے پاس کس صورت ہے؟ عمران قیس, زہیر, عمر بن کلثوم, لبید, نابغا, طرفا, انترا, عرشا, حارث بن حریزہ, ان کے علاوہ بھی بہت سے شعرا ہیں, یہ سب نمائندہ لوگ ہیں جن کا ذکر کر دیا گیا ہے. یا خوش بن فائدہ جیسے خطیبوں کا کلام ہے, تو یہ کہاں سے ملے گا؟ اہل علم جانتے ہیں کہ اس کا بڑا حصہ شعرا کے دوامین, یہ دیوان کی جمع ہے, بولتے ہیں دیوانے والے, یعنی یہ والا دیوانے نہیں. ایک طالب علم کا کہا جاتا ہے کہ دیوانے غالب چاہیے, غالب جس سے دیوانہ ہوا تھا وہ چاہیے دیوانے غالب. تو دوامین دیوان کی جمع ہے. پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس کا بڑا حصہ شعرا کے دوامین یعنی ان کے دیوان جن میں شعری کلام جمع کیا جاتا ہے ان میں ملے گا. اس کے بعد کچھ عربی زبان کی بڑی مستند انتھولوجیز ہیں, یعنی مختلف لوگوں نے جو اس فن کے محققین تھے ابتدائی دور میں بعض ایسے مجموعے مرتب کیے جس میں انہوں نے کلام عرب کا انتخاب جمع کیا. ایک تو یہ نا کہ مثلا غالب کا دیوان ہے یا میر کا دیوان ہے یا اقبال کے مجموعہ ہے کلام ہے, ایک تو یہ چیز ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی شخص جو صاحب ذوق کو کلام کے اچھے برے اور جس و سمین میں تمیز کر سکتا ہو وہ ایک مجموعہ مرتب ہے. اس کی مثال اردو میں جیسے آب حیات ہے, محمد حسین آزاد نے اپنے ذوق سے اردو زبان کے شعراء کا کلام جمع کیا ہے اور اس کے اوپر ایک طرح کے ریویو کیا. یا مثال کے طور پر ایک دوسری مثال شمتی کی شعر و نظم, جس میں انہوں نے فارسی شاعری کا ایسا ہی انتخاب کیا ہے. اردو میں اس طرح کے اور بھی بہت سے تذکرے جن میں مختلف شعراء کا کلام ایک شخص اپنے ذوق کے لحاظ سے جمع کر لیتا ہے, تو جاہلی کلام جمع کرنے کا بھی کام بہت سے لوگوں نے اپنے زمانے میں کیا. جمع کرنا ہے اس کا انتخاب, اچھی شاعری, اچھا حضرت, اچھے لوگوں نے جمع کر دیے. اس کے جو مجموعے غیر معمولی حیثیت اختیار کرتے تھے, یعنی زبان کے ماہرین جن سے سر سے نظر نہیں کرتے, ان میں ایک اسمیات ہے. یہ جو اسمی ہے ان کے بارے میں یہ بات تعین سے تو نہیں کہی جا سکتی کہ ٹھیک ان کی تاریخ وفات کیا ہے, لیکن زیادہ جو عام طور پر لوگوں کا خیال ہے وہ یہ کہ 828 میں, 828 عیسوی, یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے زمانے کا. تو انہوں نے بہت سے قصائد اس میں جمع کر دی, ان کے نام ہی پر اس کا نام اسمیات, بلکہ اسمئی بڑے ماہرین میں تھے اور زبان ادب کے معاملے میں ایک سند اور حجت کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بعد مفضل یاد ہے, دلچسپی ہے یہ ہم مسلمانوں کا علمی ذوق کچھ اس طرح کرا ہے کہ آدمی جیسے ہم نے بخاری مسلم, اب یہ کتابوں کے نام ان کے مصنفین کے نام سے مشہور ہو گئے, ورنہ بخاری کی کتاب کا نام بخاری نہیں ہے, اس کا نام الجامع الصحیح ہے, یا مسلم کی کتاب کا نام مسلم نہیں ہے, اس کا نام الجامع الصحیح, اس کا نام بھی یا ابو داؤد, وہ شہرت ہے, لیکن عام طور پر فرد یا مصنف کے نام پر شہرت ہو جاتی ہے. تو یہاں یہی ہوا ہے کہ اسمئی کی کتاب اسمیات, اور اسی طرح سے مفضل زبی کی کتاب مفضلیات, یہ ان کے نام میں نے نیچے دے دیے ہیں. اور ان کی وفات البتہ کہوں گے اس محققین کے نزدیک متعین ہے 786 عیسوی میں فوت ہوئے. ان کی بڑی اور مشہور کتاب کتاب الامثال بھی ہے, اور آپ سن رہے ہیں کہ وہ شائع ہو گئی, بہت مشہور کتابوں میں سے ہے. اور انہوں نے خلیفہ مہدی کے لیے, جو عباسی خلیفہ ہے خلیفہ مہدی, ان کے لیے یہ جمع کیے تھے اشعار, ان کی ظرافت طبع کی بہت سی کتابیں, ایسے ہی بادشاہوں کی فرمائش یا ان کی تقریر طبع یہ جمع کی گئی. بارہ یہ بھی ایک بڑا مجموعہ ہے, بڑی اسمبلی عربی زبان ہے. اس کے بعد جو دو کتابیں ہیں ہمارا اثر اور ملاقات, اس سے تو عام طور پر ہمارے یہاں کے اردو جاننے والے بھی باقی ہوئے. ہمارا تمام حبیب بن اور ستائی کی کتاب ہے, ابو تمام ہے, عام طور پر لوگ اس کو تمام کر دیتے ہیں, ابو تمام حبیب بن اور ستائی ہمارا ان کی کتاب ہے. اور تمام ملاقات یہ وہ سات قصائد ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں. یعنی عربوں کی ایک روایت ہے, بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاں جب بازار اوقات میں یا مختلف ادبی مجالس میں اچھے شعر پڑھے جاتے تھے تو جس قصیدے کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہو جاتی اسے بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا, یعنی اس کے شرف و اعزاز کے طور پر. تو جس قصیدے کو یہ شرف حاصل ہو جائے, لٹکانے کو عربی میں کہتے ہیں نا اللہ کا یعلق, معلق معلق آپ اردو میں بولتے ہیں, اس سے لفظ معلقات یعنی لٹکائے ہوئے کسائے, وہ نام پڑ گیا اس کا. ہماسا لغوی لحاظ سے جس کا نا جرت بسالت آدمی کے اندر ایک خطرات سے کھیل جانے کا حوصلہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہماسا. تو اس میں زیادہ تر اشعار کیونکہ اسی نوعیت کے ہیں تو اس کا نام بھی ہماسا پڑ گیا. یہ ابو تمام کا بھی ہے اور اسی طرح بہتری کا بھی ہے, دو ہماسا ہے, لیکن ابو تمام کے ہماسا کو غیر معمولی ہے کے حساب سے بھی. تو معلقات میں تو وہی بعض مجموعے ایسے ہیں جن میں 7 قصائد ہیں اور بعض ایسے ہیں جن میں 10 قصائد, قصائد قصیدے کی جمع. اور یہ اسمیات مفضلیات وغیرہ میں اس سے زیادہ قصائد, ہماسا میں کافی ضخیم ہے 7-800 کتاب کو بھی. اسی طرح اور جاہل اور مبرد یہ دونوں بڑے ادب آئے, ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں کلام عرب کا بڑا ذخیرہ جمع کیا. اس میں سے جاہل کی کتاب البیان والتبیین اور مبرد کی کتاب الکامل یہ بہت مشہور ہے دونوں, اس کی نوعیت بھی ایسی ہے, لیکن اس میں نظم بھی ہے, نثر بھی ہے, خطبات بھی ہیں, ہر طرح کی چیزیں ہیں, اور ان پر کچھ علمی ادبی بحثیں بھی ہیں جس میں انہوں نے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا ہے. بہت اچھی چیزیں ہیں یہ دونوں کی. جاہد اور مبرد اور اس طرح کے دوسرے اہل ادب کی کتابوں میں جمع ہے. یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک زبان کا طالب علم اگر کلام عرب کی مراجعت کرنا چاہے, مراجعت کرنا یعنی اس کی طرف رجوع کرنا, اس کو اخذ کرنے کے لیے اس کو دیکھنا, اس کی مراجعت کرنا چاہے تو ان چیزوں میں جا سکتا ہے. یہ بڑے بڑے دوابین ہیں, یہ بڑی بڑی انتھولوجیز ہیں, مجموعے ہیں, ان کی طرف جا سکتا ہے. اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک نوٹ لکھ دیا ہے جس میں کچھ مزید تبدیل کر دیں گے, یعنی کچھ اور چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے. یہ تو بہت مشہور چیز ہے جن کا ذکر مطلب میں ہوا ہے, اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجیے. یہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اسمعی اسمعیات کے مصنف ہیں, مفضلیات کے مصنف. مصنف کیا آپ مؤلف کے لیے, یعنی انہوں نے وہ جمع کر دیا, بہت اچھا کلام ہے اس کو جمع کر دیا اور وہ لوگوں کے لیے بڑی اعلیٰ درجے کی انفارج بن گئی. ہمارا کی نوعیت بالکل یہی ہے, اس میں بھی انہوں نے جاہلیت کا کلام بھی اور کچھ بات کے دور کا کلام بھی, لیکن یہ بتا دیا ہے کہ کون سا کس دور کا کلام ہے. بہت اچھا کلام ہے, اس کو جمع کر دیا. تو یہ اوپر معلوم ہو گیا. ہمارا کے مصنف کا نام بھی میں نے اس کے نیچے لکھ دیا ہے. یہ جو اس کے اوپر ایک نوٹ ہے, ماتون تو رقوم شعر بادان علم اللہ البقرا عال عمران, اس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. یہ نبیز کا وہ مشہور جملہ ہے جب سید عمر نے ان سے کہا کہ شعر سناؤ. بڑے شاعر عرب کے بہت بڑے شاعروں میں ان کو شمار ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب خدا نے مجھ کو بکرا اور عال عمران دے دی ہیں تو اب اس کے بعد شاعری کیا اور شاعری کرنے یہ ان کا وہ جملہ ہے. یعنی یا کتابوں سے بھی کچھ آسنا ہونا چاہیے. الاستیاب کے ابن عبد البر کی کتاب ہے, اس میں صحابہ کے حالات جمع کیے گئے. ہمارے یہاں بہت سی کتابیں ہیں, تاریخی کتابیں, جن میں محققین نے صحابہ کے حالات یا تابعین کے حالات اور اس طرح سے جمع کیے. اسی طرح کی یہ کتاب الاصحابہ ہے. میرے پاس کیونکہ اس کا جو نسخہ تھا اس میں الاصحابہ کے حاشیے پر الاستیاب چھپی ہوئی ہے, میں نے حوالہ اس لیے کر دیا. الاصحابہ کا موضوع بھی یہی, یعنی وہ بھی اصل میں صحابہ کے حالات پر ایک کتاب ہے. نبی چونکہ مسلمان ہو گئے تو اس وجہ سے ان کا ذکر ایک شاعر کے طور پر تو خیر شعر و ادب کتابوں میں ہوتا ہے. تاریخی کتابوں میں صحابہ کرام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی ان کا باقاعدہ ذکر ہوتا ہے. مثال کے طور پر جاہل کی الجان اور تبین اور مبرد کی الکامل پھر لغا و ادب, یہ اوپر جن دونوں بڑے ادبا کے نام ہیں ان کی کتابوں کا بھی نیچے میں نے ذکر کر دیا. الجان اور تبین اور الکامل پھر لغا و ادب وغیرہ. ان کے علاوہ ابو زید جمہرت و اشعار العرب, ابن الشجری کی مختارات شعرائے العرب. یہ جو ابن الشجری ہے ان کا پورا نام ہے ابو سعداب حبت اللہ شریف ابن الشجری, تو ان کی مختارات شعرائے العرب ہے. ابو تمام کی ایک اور کتاب الفہول ہے, یعنی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں فہل عربی زبان میں اصل میں سانپ کو کہتے ہیں. یہ آپ لوگ اگر جانوروں سے واقف ہوں تو ان کے مابین میں جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے اس طرح انسان بھی ہوتا ہے, اس پر بھی انفال دیتے ہیں. تو اس سے یہ کتاب کا نام بنا الفہول. اور بہت ہی قائدیار ابن الشجری ابو الحیران العسکری اور شنت مری. یہ شنت مریا جو ہے یہ انگلس کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, اس میں یہ سائے پیدا ہوئے ہیں. تو 1019 کے قریب ہے ان کا وفات کا زمانہ. اور یہ سانتا ماری آپ نے سنا ہوگا, اندرست کا شہر وہ شنت مئی ہے, ہمارے یہاں اس کو یہ کہتے ہیں. ان کی حماسہ بھی بہت مشہور ہے اندرست کے ہیں. اور ابو ہلال کی دیوار المعانی بھی اسی طرح کی تعریف ہے, دیوار المعانی. یہ تھوڑا سا تعارف رہتا ہے, یعنی اگر کوئی عربی زبان ادب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی تو وہ ان کتابوں کی مراجعت کر سکتا ہے. اس زمانے میں یعنی یہ تو مشہور چیزیں, اور ان کے علاوہ بعض وہ چیزیں جو ذرا زیادہ تحقیقی مطالعہ کرنے والوں کے علم میں رہنی چاہیے. اس زمانے میں شعرائے جاہلیت کے ایسے بہت سے دواوین بھی شائع ہوئے ہیں. دواوین یعنی دیوان وہی جمع اس کی جو اس سے پہلے ناپید تھے, یعنی اس سے پہلے وہ مخطوطوں کی صورت میں موجود تھے, لوگوں کی رسائی میں نہیں تھے, کسی میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں یا کسی ایسی لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں جس تک عام لوگ نہیں پہنچ سکتے. تو موجودہ زمانے میں جب طباعت کا دور شروع ہوا اور بہت سے لوگوں نے کام کرنا شروع کیا, تو جیسے انہوں نے میوزیم سے نکال کر, لائبریریوں سے نکال کر, یا بعض لوگوں کے گھروں میں بعض چیزیں موجود تھیں پڑی ہوئی ان کو نکال کر شائع کیا ہے, تو اسی طرح بہت سے شاعروں کے دیوان بھی چھپ گئے ہیں جو اس سے پہلے اس طریقے سے میسر نہیں. اس میں شبہ نہیں کہ عربی زبان کے بیشتر لغات اہل زبان کے اجماع تواتر سے نقل ہوئے ہیں. یہ جملے پر سمجھ لیجیے, یعنی اس سے پہلے چند معلومات یہ بتا دیا گیا کہ کلام عرب جیسے مثال کے طور پر اگر حدیث کے معاملے میں پہلے تو ہم بتائیں گے نا کہ زیادہ مستند ذخیرے آپ کو کہاں ملتے ہیں. جیسے اس میں ہی بتایا ہے کہ اگر آپ زبان کے حوالے سے تلاش کرنا چاہیں تو دعاؤں میں تلاش کریں, تمثیلات میں تلاش کریں, صحابہ کے ساتھ مکالمات میں تلاش کریں. بالکل اسی طریقے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کلام عرب یا عربی شاعری یا عربی ادب کا کوئی آدمی مطالعہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں موجود ہیں جن کو پڑھ سکتا ہے اور وہ کہاں کہاں سے اس کو میسر ہو سکتی ہیں. میرے دہلی القدر استاد بڑی عمدہ بات کہا کرتے تھے کہ ایک اچھے استاد کا بنیادی کام یہ بھی ہے کہ وہ یہ بتا دے کہ وہ چیز جس کو تم حاصل کرنے جا رہے ہو وہ تمہیں آخری درجے میں کہاں ملے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی فن کا آدمی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ اچھا لائبریری میں جا کر میں نے کیٹلاگ کھولا, معلوم ہوا کہ اس فن کے اوپر 2000 کتابیں. یعنی مثال ہے کہ ہمارے یہاں تفصیل پر اگر کوئی آدمی کام کرنا چاہے اور وہ یہ خیال کرے کہ مجھے قرآن مجید کی تفاصیل کا مطالعہ کرنا ہے, جا کر وہ لائبریری میں اگر دیکھے تو ہزاروں تفاصیل, یعنی کوئی ایک دو نہیں, ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوگی. اور ظاہر ہے کہ وہ اندرست کے لوگوں کی بھی ہیں, وہ مغرب کے لوگوں کی بھی ہیں, وہ ہمارے عباسی دور کی بھی ہیں, وہ ان کی دور کی بھی ہیں, وہ عثمانی دور کی بھی ہیں, وہ ماوراء النہر کے دور کی بھی ہیں, وہ جہاں ہندوستان کی بھی ہیں, بے شمار تفاصیل آپ کو ملے گی. لیکن وہ آدمی جس نے اس فن کا مطالعہ کیا, علمی طریقے سے مطالعہ کیا ہو, وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اصل میں ان میں امہات سورس بکس کون سی. یعنی اگر کوئی ایسی لائبریری بنانا ہو کہ جس کے اندر صرف امہار رکھی جائے تو ہمارے اسلامی علوم جو ہے وہ 50-60 کتابوں تک ہو جاتے. لیکن اگر آپ کیٹلاگ دے کتابوں کی تاریخ پر اثر کریں تو ہزاروں. مثال کے طور پر ہمارے استاد عام طور پر ذکر کرتے ہیں, اس کا یہ ذکر آئے گا کہ اگر کسی آدمی کو یہ جاننا ہو کہ وہ کون سی تفاصیل ہے جن میں آپ کو روایات مل جائیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی آیت کی تفصیل میں کچھ کہا مل جائے, چاہ کرام نے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ مل جائے گی, اسی طرح بعد کے دور کے لوگوں نے اگر کچھ کہا ہے تو وہ انہوں نے بالکل جیسے انسائکلوپیڈیا ہوتی ہے مجموعے پر اثر کرتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا مجموعہ اتنے ذریعے اور اس کے بعد اس کا ایک بہت اچھا انتقال ہم نے کری. تو آپ نے 2 کتابیں اٹھائی بس اس کے بعد کافی ہے, یعنی اس کا تعارف ہو جائے. اسی طرح تفسیر کا ایک دور وہ ہے کہ جس میں لوگوں نے علم کلام کے ذریعے سے فلسفے اور منطق کے ذریعے سے بہت ہی تفسیر کی, بہت سے فلسفیانہ مذاہب مسلمانوں میں پیدا ہوئے جیسے معتزلہ تھے, شاعرہ تھے, تو ان کے تحت بہت سی تفاسیر لکھی ہے. یہ سارے چیروں کال کو اگر کہیں یہ ذرا دیکھنا ہو تو راجی کی تفسیر اٹھا لیں بس کافی, یعنی وہ سب چیزیں اس پہ آپ کو ملتی ہے. جو کچھ بھی چیروں کال ہے اس کو انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ اس میں جمع کرتی ہے. زبان ادب لغت اس طرح کے مباحث کے بارے میں اگر کوئی چیز دیکھیں تو رمکشی کی کشاف کرتی, یعنی باقی جو لوگ ہیں وہ اصل میں ان تفسیروں سے تفسیریں لکھ رہے ہیں. یہ گویا امہات ہے, سورس بکس ہے, کتابوں کی مائیں کس فن. تو بالکل اسی طریقے سے یہ طالب علم کو جاننا چاہیے کہ اگر وہ کلام عرب پڑھنا چاہتا ہے, عربی شاعری پڑھنا چاہتا ہے, عربی ادب پڑھنا چاہتا ہے, خاص طور پر قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے, تو اس کو کیا چیزیں پڑھنی چاہیے, اس میں بنیادی کتابیں کون سی ہیں. تو یہ بنیادی کتابیں جن کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. اس میں میں نے کہا تھا کہ زمانے میں شعرائے جاہلیت کے بہت سے ایسے دوابین بھی شائع ہوئے جس کے سارے ناپید تھے. اس میں شبہ نہیں کہ عربی زبان کے بیشتر لغات اہل زبان کے اجماع و توافق سے نقل ہوئے, جس طرح دین اجماع اور توافق سے نقل ہوتا ہے بالکل اسی طرح دنیا کی زبانیں بھی اجماع اور توافق سے نقل ہوئے. یعنی ہماری اردو زبان ہے تو اس میں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ وہ جاتا ہے تو وہ اور جاتا اور ہے, کبھی لغت دیکھیے اس کی نہیں دیکھتے. یعنی یہ اصل میں یہ مفہوم ان الفاظ کا کیا ہے, یہ اجماع اور توافق سے نقل ہو رہا ہے, یہ آپ کی جغرافیہ میں پھیلا ہوا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں, یہ مانی ہوئی بات ہے. لیکن آپ میر امن کی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں, رتن لال سرشار کا بتانا ہے تو آپ پڑھنا شروع کر دیں, یا آئین اکبری مثال کے طور پر ابو الفضل کی اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیں, یا محمد بن آزاد کی آپ یاد دیکھنا شروع کر دیں, تو آپ کو بہت سے ایسے الفاظ ملیں گے جن کے لیے لوگوں کو اٹھا کے دیکھنا پڑے گا, ہو سکتا ہے معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے زبان ہوتا ہے. تو زبان کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اجماع اور تواتر سے نقل ہوتا ہے, ایک بہت بڑا حصہ رہتا ہے جو اجماع اور تواتر. یہ اجماع اور تواتر کی اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں, یہ آپ پہلے سن چکے ہیں. یعنی دین اجماع اور تواتر سے نقل ہوتا ہے, زبان بھی اجماع اور تواتر سے نقل ہوتا ہے. یہ بھی کوئی مذہبی چیز نہیں, یعنی یہ تاریخی حقیقت ہے جس کا بیان ہے. عربی زبان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس میں 90-95% اجماع اور توافق سے نقل ہو رہا ہے. بھائی زہابہ کا مطلب ہے وہ کیا, یہ چیز جاننے کے لیے آدمی کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے زبان کا جو ایسے ہی نقل ہوتا ہے. اچھا, آپ یہ جو کچھ اجماع اور توافق سے نقل ہو رہا ہے ظاہر ہے اسی کی بنیاد پر لغت بن جاتے ہیں. آپ کو جاتا اور جانا اور گیا بھی لغت میں مل جائے, لغت کا ماہر تو اس کو سب کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ شاید ہی کسی آدمی نے کبھی اس مقصد کے لیے لغت اٹھا کے دیکھی ہو. اس کے لیے آپ عمومی زبان کی طرف رجوع کرتے ہیں. عربی زبان جاننے والا آدمی بھی بالکل اسی طریقے سے ایک بہت بڑے ذخیرے سے تو ایسے ہی بات ہوتا ہے. اجماع اور تواتر سے نقل ہوئے اور ان کا ایک بڑا ذخیرہ لغت کی امہات. ابھی دیکھیے جس طرح وہاں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ادب کی بات امہات ہے. امہات سمجھ رہے ہیں نا, ماں کو عربی میں ام کہتے ہیں, اس کی جمع ہے امہات. امہات المومنین تو سنا ہوگا نا, تو کتابیں بھی امہات ہوتی ہیں. بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جن کی حیثیت بالکل وہی ہوتی ہے جو ماں کی, یعنی وہیں سے سب کچھ چھوٹ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح لغت کی بھی کچھ امہات ہیں عربی زبان میں. ظاہر ہے کہ جس وقت اس زبان کو لوگوں نے یہ تو پیش میں پھیلی, اردو زبان کی لغت کی جو مرتب ہوتے کیسے ہوتے ہیں, یہ تو پیش میں پھیلی ہوئی زبان کو کوئی آدمی سخت کرنا شروع کر دیتا. یعنی لغت سے زبان نہیں بنتی, زبان تو لوگ بول رہے ہوتے ہیں. جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کے اجماع اور تواتر سے الفاظ کے جو معنی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی محقق وہاں سخت کرنا شروع کر دیتا. اور اسی طرح وہ الفاظ کہ جو ذرا شاذ ہو جاتے ہیں, یعنی شاذ اس طرح وہ اجماع اور تواتر سے نقل نہیں ہو رہے ہوتے, ان کی تحقیق بھی کر کے اس میں سب کیا مشروع کر دیتے ہیں. تو اس سے لغت کی کتابیں بنتی ہیں, ڈکشنریز بنتی ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ عربی زبان کے بے شمار لغات اہل زبان کے اجماع اور تواتر سے نقل ہوئے ہیں. اور ان کا ایک بڑا ذخیرہ لغت کی امہات, یہ جو پانچ کتابیں ہیں, التہذیب, المحکم, السیاق, الجمرہ اور النہایہ, یہ عربی زبان میں جن لوگوں نے لغت پر کام کیا ہے, یعنی زبان کی ڈکشنریز مرتب کرنا شروع کی, ایک دور ہوگا نا جس میں یہ کام ہوا ہوگا, تو بالکل بنیادی کتابیں سورس بکس ہیں یہ پانچ عربی زبان کے لغت کے اصل مجموعے ہیں, التہذیب, المحکم, السیاق, الجمرہ اور النہایہ. ان میں بعض کی کچھ خصوصیات بھی ہیں, جیسے مثلا النہایہ میں وہ الفاظ میرے پاس آئے ہیں جو حدیثوں میں آتے ہیں, اس کی انہوں نے تحقیق کر دی. اسی طرح بعض ایسی کتابیں ایسی ہیں جن کی ترتیب عام لوگوں سے بالکل ہٹ کر, عام لوگوں سے بالکل عربی زبان کے لیے عام لوگوں سے ہٹ کر, یعنی عربی زبان کی گرامر اور قواعد کے لحاظ سے بعض کتابیں مرتب کر دی گئی ہیں. لیکن یہ سورس ہے پانچوں کی پانچوں. ان کے مصنفین کے نام, کتاب کا بھی پورا نام میں نیچے دیکھیے, التہذیب فی اللغۃ, یہ ابو منصور محمد بن احمد الالہی کی تصنیف ہے. المحکم والمحیط العالم, یعنی جن سیدہ کی تصنیف ہے. تاج اللغۃ والسیاح العربیہ, یا سیاح اس کا مختصر نام ہے اور اس کا پورا نام ہے تاج اللغۃ والسیاح العربیہ, یہ ابو نصر اسماعیل الجوہری کی ہے. اور الجمرہ فی اللغۃ, یہ ابو بکر محمد بن برائد الازدی. اس میں باقی ناموں کے طرف سے مسئلہ نہیں ہوگا, صرف یہ دریز نہیں ہے, درائد ہے. تو یہ عربی زبان کی امہات ہے لغت کے معاملے میں. آپ فرمائیں گے کہ یہ تو کہیں سنی نہیں. اصل کتابیں ہیں یہ جو آپ نے سنا ہوگا, لسان و عرب. جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں کچھ تھوڑے بہت, یا واقف نہیں بھی ہوتے, لسان و عرب کا نام سنا ہوگا. جیسے آکسفورڈ ڈکشنری ہے, اس طرح لسان و عرب کو 15 جلدوں میں عربی زبان کی کا ایک بڑا لغت, بڑی ڈکشنری ہے عربی زبان کی. لسان العرب اصل میں کچھ نہیں ہے, ابن منظور ہے اس کے مطابق, وہ ان پانچ کتابوں کا مجموعہ ہے. یعنی ان پانچوں کتابوں کو لسان العرب میں اس نے جمع کر دیا. راجیو وہ آپ کو جب آپ اسے کھولیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا, الجوہری یہ کہتا ہے, ابن سیدہ یہ کہتا ہے, جوہری یہ کہتا ہے. انہوں نے جو وہ جمع کیا ہے بجائے اس کی وہی, اور اس کی ترتیب بہت اچھی ہے, یعنی لسان کی ترتیب بہت اچھی ہے. وہ جو عام عربی زبان کے لغت ہے ان کے لحاظ سے اس کو مرتب کیا گیا. وہی عربی زبان میں لفظ کا ایک روٹ ہوتا ہے, مادہ ہوتا ہے, کیونکہ بنیادی زبانوں میں سے, تو اس کے لحاظ سے وہ لغت مرتب کیا گیا. تو اس میں آپ کو یہ پانچوں کتابیں مل جائیں گی, پانچوں کتابیں مل جائیں گی. یہ کیونکہ یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو ہو سکتا ہے اس کا شوق ہو کہ وہ کل عربی زبان میں تحقیق کرے. میں اپنا یہی تجربہ ان کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ کتابیں چونکہ اب ساری مل جاتی ہیں, یعنی جتنی بنیادی کتابیں ہیں یہ مل جاتی ہیں, تو مجھے بارہ یہ تجربہ ہوا کہ ابن منظور بہت بڑے آدمی ہیں اور انہوں نے بڑی دقت نظر سے ان پانچوں کتابوں کو جمع کیا لسان العرب میں, لیکن کئی جگہ پر ان کتابوں کے مدعا کو نقل کرنے میں لگتی ہے. جو میں اپنے علمی تجربے میں اس مثالیں دے سکتا ہوں کہ کئی جگہ انہوں نے غلطی کی ہے. تو ایک محقق کو اصل چیز بھی دیکھ لینی چاہیے. آپ کہیں گے کہ بھائی اتنے بڑے نصیرے میں کیا ہر چیز کو دیکھیں گے؟ تو یہ پھر وہی بات میں نے عرض کی تھی کہ جب یہ زبان آ جاتی ہے 30-40 سال کے ریاض کے بعد تو پھر اصل میں آدمی کھٹک جاتا ہے، یہاں ہو گئی ہے کوئی بات دیکھتا ہے معلوم ہو جاتا ہے، ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہوتا کہ نقل کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ پانچوں آپ کو اس میں مل جائیں۔ جی یہ دوسری صدی تیسری صدی کے اندر اندر کی چیز ہوتی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کیا یہ محدود ہے، جتنا بھی عربی زبان کا متواتر کلام ہے اور اس کے علاوہ بھی وہ کم و بیش سارا کا سارا ان لغات میں محفوظ ہو گیا۔ آپ جب ان کی مراجعت کرتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بعض لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، جیسے اقرب المعارض ہے، اس کے مصنف نے صرف یہی نہیں کیا کہ کسان کو سامنے رکھ کر ایک کتاب مرتب کر دے یا ان کو مرتب کر دے، اس نے اس پر کام کیا باقاعدہ۔ تو یہ دور جدید کا کام ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تاہم اصل ماخر کی بنیادی ماخر کی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ لغت عرب کا جو ذخیرہ اس طرح متواتر نہیں، یعنی ایک تو بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ اجماع اور تواتر سے دخل ہوتا ہے، جو ذخیرہ اس طرح متواتر نہیں ہے اس کی تحقیق کے لیے سب سے زیادہ مستند ماخذ یہی کلام عرب۔ یعنی اگر کوئی ایسا لفظ آ گیا ہے کہ یہ اس طرح متواتر نہیں ہے تو پھر یہ ماہرین بھی استدلال میں کلام عربی پیش کر رہے ہیں۔ آپ نشان اٹھائیں گے تو اشعار سے بھری پڑی، وہ اسی کی بنیاد پر دلیل دے گا، اس کو پیش کرے گا۔ اس میں اگر یہ کچھ منحول کلام بھی شامل ہے، منحول کا مطلب ہے جس طرح ہر دور میں ہوتا ہے نا، جب کسی چیز کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ حدیثیں گھڑنا شروع کرتے ہیں، تو گھڑی ہوئی حدیث کو کہتے ہیں موضوع حدیث، عربی میں بلا کرنا بنانا، یعنی بلا کا مطلب ہے بنانا، تو اس سے موضوع حدیث۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب کیا ہے؟ ضعیف کا مطلب تو یہ ہے کہ تحقیق میں یہ اس معیار پر پوری نہیں اتری کہ اس کے بارے میں اطمینان ظاہر کیا جا سکے، اطمینان ہی ہوتا ہے ایسی تحقیقات میں۔ لیکن ضعیف کا مطلب، موضوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا گھڑی، جیسے کہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی نا، اطلب علم بناؤ کان اب سین، علم حاصل کرو اگر یہ چین جانا پڑے، یہ موضوع گھڑی نہیں ہے، یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی اسی کی بنیاد کے اوپر اسلام شان بیان کرتا ہے، ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میری عمر کے اختلاف رحمت بہت سنا ہوگا، بہت گھڑی ہوئی روایت ہے، کوئی حقیقت نہیں، ایسی بے شمار چیزیں جو لوگوں کی زبانوں پر ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ موضوع گھڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، محققین اس پر متفق ہوتے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی چیزیں لوگوں نے بہت عام کر چکی ہیں، اور ایسی ایسی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اس میں بڑے عمدہ جملے ہوں گے، بڑا اعلیٰ مضمون ہوگا، ایسے معنی ہوں گے کہ آدمی اشش کرتے ہیں۔ اشش جو ہے یہ بھی عام طور پر بہت غلط لکھا جاتا ہے، یہ لوگ عین سے لکھتے ہیں، یہ اس کا صحیح املا ہے اشش، تو بہت سے لوگ اس پر واقعات داد دیتے ہیں۔ تو کیا چیزیں، چنانچہ ایک محقق نے تمام موضوع روایات، گھڑی ہوئی روایات اپنی کتاب میں جمع کی، اور اس کا انہوں نے نام رکھا اللاری مسنوعہ، یہ وہی لولو کی جمع ہے لاری، لولو سے تو آپ معلوم ہو چکے ہیں، اللاری مسنوعہ گھڑے ہوئے موتی نام رکھا انہوں نے، اس لیے کہ اس میں ایسی باتیں، یعنی آپ کہیں کہ بھائی یہ بات تو پیغمبر کو کہنی چاہیے، ان کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ تحقیق کے معیار پر پوری نہیں کرتی، اور وہ موضوع ہے۔ تو جب ہم کسی شعر کے بارے میں بھی اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ شعر اصل میں عمر القیس کا نہیں ہے، کسی نے گھر کے اس کے نام منسوخ کر دیا، یعنی جس طرح حدیث میں محققین ہے تحقیق کرتے ہیں، اسی طرح عربی شاعری میں بھی تحقیق ہوتی رہتی ہے، یہ شعر اس کا نہیں ہے۔ کتنے شعر ہیں آپ کے ہاں جو بجائے شاعروں نے کہے اور ان کا مضمون کچھ علامہ اقبال کے ڈکشن سے ملتا جلتا، سن دیے بالے مخالف سے نہ گھبرایا ہوگا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اقبال کا جرا نہیں، اقبال کا نہیں، یعنی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ایک طریقے سے مشہور ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کا کلام ہے، اس کو ادب یا عربی ادب کی اصطلاح میں منحول کلام کہا جاتا ہے، گڑا ہوا کلام، منحول، ایسے جیسے حدیث موضوع ہوتی ہے اس طرح شعر منحول ہوتا ہے۔ نار کا مطلب وہی گھڑنا، وضع کرنا۔ اس میں اگرچہ کچھ مضمون کلام بھی شامل ہے، لیکن جس طرح نقد حدیث آپ فرمائیں گے تم نے موضوع کیوں لے لیا، تو ہر فن کی کچھ اصطلاحات ہوتی وہی لکھی جاتی، یعنی اب آپ ہوں گے ہمارے ڈاکٹر کہیں کہ دوا خان میں گڑا ہوا، جب کوئی فنی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اسی فن کی اصطلاحات اسانیف اختیار کیے جاتے ہیں. لیکن جس طرح نقد حدیث کے علماء اس کی صحیح اور سکیم روایت ہو سکیم یا جو صحیح نہیں سکیم سنا ہو نا اپنے بیماروں میں جس میں کوئی نہ کوئی علت ہے کوئی بیماری ہے. جس طرح نقد حدیث کے علماء اس کی صحیح اور سکیم روایتوں میں امتیاز کر سکتے ہیں اسی طرح اس کلام کے نقاد کی روایت و درایت کے نہایت واضح معیارات کی بنا پر اس کے خالص اور منحول کو ایک دوسرے سے الگ کر دے سکتے. یعنی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا, یہ معلوم ہو جاتا ہے اور اس پر بڑا کام ہو رہا ہے ہمارے بہت سے مفتی نے کام کیا ہے. چنانچہ اس وقت جو دیوان چھپے ہیں مثلا میرے پاس جو انترا کا دیوان ہے تو وہ دیوان کافی وسیم ہے, لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک تہائی کے اوپر انہوں نے عنوان قائم کر دیا کہ یہ انترا کلام ہے اور اس کے بعد دو تہائی پر یہ عنوان قائم کیا کہ یہ انترا کی طرف منسوخ کلام. یعنی اس کے بارے میں محققین یہ اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انترا کا کلام ہے یا یہ زہیر کا کلام ہے. اس طرح کے بہت سے مجموعے اس سب موجود ہیں, تو وہ اسی طرح اس کے اوپر تحقیق ہوتی رہتی ہے اور لوگ اس میں فرق کرتے رہتے ہیں. اسی طرح اس کلام کے نقاد بھی روایت و درایت, روایت تو درایت ان دونوں اصطلاحات کو بھی سمجھ لیجیے, حدیث میں بہت درایت آتی ہے. روایت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو یہ شعر کوٹ کر رہے ہیں یا اس کو نقل کر رہے ہیں, اور درایت میں اس کے مضمون زبان اس کو دیکھا جاتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبات کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ, بہت مشہور مجموعہ ہے, بڑا مسلم مجموعہ ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے خطیب تھے. ان کے خطبات اس نے جمع کر دیے, تو ان کا ایک پہلو تو روایت کا اس پہ بھی تحقیق ہوتی ہے کہ یہ خطبہ کس نے روایت کیا, کون لوگ اس پہلو سے جو اس میں خامیاں وہ الگ ہیں. اگر آپ درایت کے پہلو سے دیکھیں مثلا یہی بات, اس میں بہت سے خطبے ایسے ہیں کہ جس میں پانچویں چھٹی صدی کے فلسفیانہ مباحث بیان ہوئے. ظاہر ہے کوئی عاقل یہ گمان نہیں کر سکتا کہ اس زمانے میں انہوں نے ان فلسفیانہ مباحث کی اصطلاحات, یعنی آپ سوچیے کہ سیدنا علی اردو کر رہے ہو اور معلوم ہو آپ کو کہ آپ قرآن کی کتاب پڑھ رہے ہیں, یہ نہیں ہوتا, بار نہیں دیا جا سکتا. تو یہ درایت, درایت کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا اس جو آپ کے پاس ٹیکسٹ آیا اس کا بھی مطالعہ کر کے دیکھو کیا چیز ہے. ہمارے یہاں عام طور پر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ خزون نے مسعودی پر بڑی اچھی تنقید کی اپنے مقدمے میں. عجیب بات یہ ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو بنی اسرائیل نکلے اور انہیں فلاں میدان میں فلاں پڑاؤ گیا اور وہ اتنے لاکھ تھے, کبھی میدان موجود ہے اس میں کم ہزار بٹھا دیتا, میدان تو موجود ہے. آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ مسعودی بہت بڑا مارڈر, بہت بڑا مارڈر ہوگا, لیکن وہ کہتا ہے مثال کے طور پر کہ میدان میں 35 لاکھ آدمی خیمہ گن رہے, اس میں 10,000 آدمی ہٹا دیا جائے تو لٹ نہیں سکتے, خیمہ گن ہونا تو الگ بات. تو یہ کیسے باور کر دیا؟ یا مثال کے طور پر ہمارے یہاں محمود عباسی صاحب نے بڑی عمدہ تنقید کی سیدنا حسین کے سفر پر. انہوں نے کہا کہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فلاں تاریخ کو مکے سے چلے اور فلاں دن کو یکم محرم کو وہاں پہنچ گئے. ظاہر ہے کہ سفر انہوں نے جس رابطے پر کیا وہ رابطہ بھی معلوم ہے, اور اس زمانے میں یہ تو بالکل واضح ہے کہ ابھی جہاز ہی جاتے ہوئے ٹرین بھی نہیں چلی, زیادہ سے زیادہ تیز رفتار سواری ہے وہ اونٹ گھوڑا ہو سکتا ہے, تو آپ ایک تیز رفتار اونٹ پر بغیر منزل کیے بھی اگر آئیں تو 8-9 سال نہیں پہنچ سکتے, یعنی امپاسبل, ممکن نہیں. اب بھی وہاں راستے میں گزر سکتا ہے. اب جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ یہ درایت, اس کی بنیاد پر پھر اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا, اس کو درایت کہتے ہیں. مدن کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں, دیکھ تو مضمون کیا ہے, اس کا مدعا کیا ہے, اس میں کیا بات کہی گئی ہے, کیا یہ اس زمانے کی زبان ہو سکتی ہے, اس زمانے کا ادب ہو سکتا ہے, یہ شاعر کہہ سکتا ہے اس شاعر. اب علامہ اقبال ہے تو ہم جانتے ہیں نا ان کا ڈکشن کیا ہے, کوئی آدمی اگر ان کی طرف کوئی چیز منسوخ کرتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر ہی اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا کلام نہیں ہو سکتا. دیکھیے اس میں کوئی زیادہ معیار آپ قائم نہ کیجیے گا, اس لیے کہ بچپن میں وہ بڑے یوز نہیں بچا کرتے ان کی جو پہلی نظر ہے چلتے نظر اپنا دوپٹہ سنبھال لے. اس کا ایک شعر بہت مشہور ہو گیا, موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ہر کے انفار, میرے چہرے کے اوپر ندامت کا پسینہ آیا تو موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے. اسی میں یہ نہیں چلتے نہیں وہ اپنا دوپٹہ. اس میں اگر سے کچھ مضمون کلام بھی شامل ہے, لیکن جس طرح نقد حدیث کے علماء کی صحیح اور سکیم روایتوں میں امتیاز کر سکتے ہیں, اسی طرح اس کلام کے نقاد کی روایت و درایت سے نہایت واضح معیارات کی بنیاد پر اس کے خالق اور مضمون کو ایک دوسرے سے الگ کر دے سکتے ہیں. یہ کر دے سکتے ہیں پر تعجب نہ ہو آپ کو, کر دینا ہوتا ہے نا, تو جب اس کو بدلیں گے تو کر دے سکتے ہیں, ایسے ہی لکھا جائے. لیکن یہ زبان اب لوگ عام طور پر لکھتے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو عدد کے آئمہ امام کی جمع ہے, لوگوں کو عدد کے آئمہ اس بات پر ہمیشہ متفق رہے ہیں کہ قرآن کے بعد یہی کلام ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, اور جو صحت نقل اور روایت سے نقل کی بنا پر زبان کی تحقیق میں سند و حجت کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا فرق حدیث کے اوپر بھی تبصرہ ہو گیا, قرآن بھی دیکھ چکے ہیں. یعنی اس کلام کو قرآن کے بعد پھر سند کے طور پر زبان کی تحقیق میں پیش کیا جاتا ہے, اور یہ چیز نہیں کہ میں یا کوئی اور آدمی آج کے زمانے میں پیش کرتا ہے, یعنی تمام اہل علم ایسا ہی کرتے ہیں. جتنے چنانچہ یہ بڑی جو سمجھ لیجیے کہ غیر معمولی کتابوں میں سے یہ خزانہ الادب, جس کا پورا نام نیچے ہے خزانہ الادب ادب کو نواب لسان العرب, یہ عبدالقادر بن عمر بغدادی کی ہے, اور اسی فن پر یعنی جس موضوع پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اسی سے متعلق مباحث اس کے کتابیں بیان کیے گئے ہیں. اس کا یہ اقتباس جو میں نے نقل کر دیا ہے اس معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات کہی جا رہی ہے, بلکہ اسی کلام کو یہ حیثیت حاصل ہے. یہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. الکلام الذی یستشهد به النواح, کہتے ہیں کہ وہ کلام جس سے زبان کے معاملے میں استشهاد کیا جاتا ہے, استشهاد کیا جاتا ہے یعنی شہادت لائی جاتی ہے, سند لائی جاتی ہے, اس کو اتھارٹی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. استشهاد بھی شہادت سے بنا ہوا لفظ ہے. وہ کلام جس سے زبان کے معاملے میں استشهاد کیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں, شعر وغیرہ. ایک وہ ہے کہ جو شعر کی صورت میں ہے, اور ایک جو ہے شعر کی صورت میں نہیں, یعنی وہ نثر کی صورت میں. تو اس کی دو قسمیں. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی پہلی قسم ہے فقائر الاول قسم ہو نما اللہ سبقات اربا, ان میں سے پہلی قسم یعنی شعر کی صورت میں ہے, اس کو اہل علم نے چار طبقات میں تقسیم کیا. جتنا بھی کلام ہمارے پاس موجود ہے جس کا کچھ تعارف آپ کو ہو گیا, تو اس کو اہل علم نے چار طبقات میں تقسیم کیا ہے. اس میں سے پہلا کیا ہے طبقات الاولی, الشعراء الجاہلیون, یہ جاہلی شعراء ہیں. جاہلی شعراء یعنی وہ لوگ جو اسلام سے پہلے کے شعراء ہیں, ان کو جاہلی شعراء, وہ جاہلیت کا میں مطلب بیان کر چکا ہوں. وہم قبل الاسلام, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام سے پہلے کئی میرے قید و آشا, ان کے نام آپ پیچھے پڑ چکے. وہ ثانیہ المخضرمون, دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اصطلاح میں مخضرمون کہا جاتا ہے. وہ الذین حضرت الجاہلیہ والاسلام, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جاہلیت کا بھی زمانہ پایا اور اسلام کا زمانہ بھی پایا, اور زبان ان کی بھارت مسلم زبان, جیسے لبید کا ذکر آپ نے پڑھا, آپ نے کہ لبید بحستان حسان نہیں ہے, حسان بن ثابت جو مشہور صحابی ہیں جنہوں نے نعت کہی ہے بہت عمدہ, تو لبید اور حسان. حسان کی حسان کا ذوق بہت اچھا ہے, یعنی اگر آپ ان کی چیزیں پڑھیں, ہمارے یہاں پتا رہتا ہے کہ نعت کہی جاتی ہے بعض اشعار میں بہت اچھا, اور ایک شعر تو ان کا ایسا ہے کہ اگر نعت کے 10-20 اعلیٰ اشعار دنیا کی زبانوں میں سے منتخب کیے جائیں تو ان میں شمار کیے جانے کے لائق. وہ کہتے ہیں کہ خلقت مبرم من کل عیبن تعنت تک خلقت کما تشاء, رسول اللہ وہ خطاب کر کہتے ہیں کہ آپ کو خدا نے ہر عیب سے بری کر کے پیدا کیا, ایسے پیدا کیا جیسے کہ خود آپ نے چاہا ہم جیسے پیدا کیا. اس چارے کوئی چیز نہیں ہوتی, خلقت مبرم من کل عیبن تعنت تک خلقت کما تشاء. تو لبید احسان, بس ثالثہ المتقدمون, وہ یقال الحم الاسلامیون, یعنی تیسرا طبقہ متقدمین کا, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام لے آئے, اسلام کے زمانے میں پیدا ہوئے, اسلام لے آئے نہیں بلکہ اسلام کے زمانے میں پیدا ہوئے. وہ ملین کانو کی سر اسلام, یعنی بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں تھے, ابھی سلطنت اس طریقے سے قائم نہیں ہوئی تھی, اور ان کی زبان پر بھی مانا جاتا ہے کہ کوئی اثر تمدن کا نہیں ہوا, ان کی زبان سے استدلال کیا جاتا ہے, استشار کیا جاتا ہے, جیسے کا جریر بن فرد یہ تیسرے طبقے کے لوگ ہیں. رابعہ المؤنثون, اور چوتھے میں پھر مؤنثون آتے ہیں. وہ یقال لهم المؤنثون, ان کا ایک دوسرا یہ اصطلاح ہے, ان کو نام دے دیے گئے ہیں. وهم من بعد الى زماننا, یعنی وہ پھر اس تیسرے طبقے کے بعد ہمارے زمانے تک جتنے بھی ہم شاید پیدا ہو رہے ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گے. یعنی بہت سون ہے نئے لوگ, آدھا کا مطلب ہوتا ہے نیا ہونا. وہ ان میں سے چند کی مثال دی, بشار بن برد کا امین واد, یہ کہوں گے 714-783 ہے اس کا پیدائش وفات, اور تشبیح جس کو غزلیہ شاہی کہتے ہیں وہ بہت اچھی اس نے کی, اور اسی طرح حجب بھی بہت اچھی کہتا تھا. مہدی کی حجب اس نے کئی بڑی مشہور بات کیا ہے وہ, لیکن باہر ادھر ہم نکل گئے تو بہت دور نکل گئے. اب باقی دور کے لوگ لیکن کہتے ہیں پر تب قدار رویان تشدد میں شیر احما اقبا, پہلے جو دو طبقے چار ہو گئے نا, یہ پہلے جو دو ہیں ان کے بارے میں اجماع ہے کہ ان کے اشعار سے استشار کیا اجماع ہے, یعنی تمام اہل علم اس بات کو مان. پہلا طبقہ آپ نے پڑھ لیا جاہلی شعرا تھا, اور اس کے بعد دوسرا طبقہ مخدرمون تھا, ان کے بارے میں پھر اتفاق اس سے استشار کیا جاتا ہے. یہی بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ممبر سے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی ہے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے, اس کا ایک حصہ یہاں میں نقل کیا ہے. انہوں نے عربی شاعری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ علیکم تو دیوانے گمراہ رضو, تم لوگ اپنے دیوان کی حفاظت کرتے رہو گمراہی سے بچے رہو گے. لوگوں نے پوچھا ہمارا دیوان کیا ہے, ہمارا دیوان ہونا کالا شیر الجاہلیہ, جاہلی شاعری کا یہ سید عمر کا ارشاد ہے. فإن فی تفسیر کتابکم ومعانی کلامکم, اس لیے کہ ان میں تمہاری کتاب کی تفسیر بھی ہے اور تمہارے کلام کی معنی بھی ہے. ظاہر ہے کہ قرآن عربی میں ہے تو اس مقصد کے لیے اگر کوئی تحقیق کرنی پڑے تو انہوں نے بھی توجہ دلائی. سید عمر خود معمولی آدمی نہیں ہے, صحابہ میں دین کے جلیل القدر عالم ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اذا سألتم عن شيء من غریب القرآن فالتمسوه فی الشعر فإن الشعر دیوان العرب, تم قرآن میں اپنے لیے کسی اجنبی لفظ یا اسلوب کو سمجھنا چاہو تو اسے ظاہری اشعار میں تلاش کرو, اس لیے کہ یہی شاعری در حقیقت ہے کا دیوان. یعنی یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ عام طور پر جب ہم لوگ اس طرح کی کوئی بات تحقیق میں آج کے زمانے میں کہتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات جو کی جا رہی ہے, یہ بات ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں, اور زبان کی تحقیق میں بالکل یہی ہے جھوٹ لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی نئی بات ہم لوگ نہیں کہہ رہے. یہ ہو گیا, آگے بڑی 3 منٹ آ گئے, پیچھے کیا
خود رکھتے ہیں
جی,
خود رکھتے آ رہے ہیں.
تو اس کے بعد کچھ تبصرہ اس کے اوپر وہ ہم ان شاء اللہ اگلے شخص میں پڑھتے ہیں. اس سے مقصود صرف یہ بیان کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے اس کو کلام عرب کہاں سے میسر آئے گا, اس کی رہنمائی کر دی گئی ہے, اس کی امہات کو تو کل تعارف کرا دیا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ کلام کہاں ملتا ہے. اس کے بعد یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو اجماع اور تواتر سے زبان نقل ہوتی ہے اور لغت کی کتابوں میں سخت ہوتی ہے اس کے بڑے بڑے بات کیا ہے اور وہ کہاں سے اب آدمی کو میسر آ سکتی ہے. اور پھر یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ کلام عرب کی یہ حیثیت اور زبان کی تحقیق میں اس کو یہ مقام دینا یہ کوئی حادث چیز نہیں, آج کے زمانے کی چیز نہیں ہے, بلکہ تمام اہل علم اس معاملے میں ہے. یعنی میں مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمام اہل علم اس معاملے میں یہی ہے, اور صحابہ کرام کا نقطہ نظر بھی اس معاملے میں یہی تھا. میں نے دو بڑے آدمیوں کا نقطہ نظر یہاں پیار کر دیا. تو اب 20 منٹ کا وقفہ ہوں, اس کے بعد پھر ان شاء اللہ.